والصلاة والسلام على الرسول المسدد والنبي الأمجد والمصطفى الأحمد حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ظهور إمام زمانة کے لئے ایک مرتبہ بلند آواز صلوات پڑھیں. ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم لعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. صلوات. بارگاہ رب العزت میں دعا ہے، پروردگار آج کے اس آغاز کو کہ جو افق پہ ایک چاند کے طلوع ہونے سے شروع ہو رہا ہے، وہ چاند کے جو آج آسمان پہ یاد حسین میں طلوع ہوا ہے، وہ چاند کے جس میں آج بھی خون حسین کی سرخی پائی جاتی ہے، یہ عجیب چاند ہے کہ جس کے طلوع ہونے سے دلوں کی کیفیت بدل جاتی ہے، یہ عجیب چاند ہے کہ جس کے ابھرنے سے تمام اعضا خانوں کی کیفیت بدل جاتی ہے. بہت سے لوگ دنیا میں سیاہ پوش ہو جاتے ہیں، دلوں میں 1400 سال پہلے کی ایک یاد پھر دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے. پروردگارہ، ان ایام کو کہ جو ہم مظلوم کی یاد میں منانے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، انہیں اپنی محبت اپنے عشق میں انجام دینے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے، خدا متعال ہمیں اس کیمپ میں کہ جو سید الشہداء کا خیمہ ہے، اس میں داخل ہونے کے بعد خدمت سید الشہداء کی توفیق عنایت فرمائے. عزائے مظلوم کربلا میں پروردگار ہمیں وہ آنسو نصیب فرمائے کہ جو عشق اور محبت سے سرشار آنسو ہوں، جو معرفت سید الشہداء کے ساتھ سرشار ہوں. ایک مرتبہ سب مل کر صلوات پڑھیں. برادران گرامی، آج جب سے یہ چاند طلوع ہوا تو دنیا بھر میں اہل بیت اطہار کے ماننے والے عزائے مظلوم کربلا میں بیٹھے ہیں، سیاہ پوش ہیں، دلوں میں غم و حزن ہے. یہ غم و حزن اور یہ عزا کیا تاریخی بنیاد بھی رکھتی ہے؟ کیا اس کے لیے ہمارے پاس قرآن کریم میں ایسی آیات موجود ہیں کہ جن کو ہم سند کے طور پر پیش کر سکتے ہوں. کل سے انشاءاللہ اپنے مسلسل گفتگو کو شروع کروں گا کہ جو موضوع میرا اس عشرہ محرم الحرام میں 12 محرم تک اسلام حقیقی کے عنوان سے ہوگا. لیکن آج چونکہ آغاز محرم ہے اور عزائے مظلوم کربلا کا تعارف ضروری ہے اس ممبر سے کہ جو ممبر رسول خدا ہے، جو ممبر سید الشہداء ہے، اس ممبر سے اس عزا کی وضاحت ضروری ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے آنے والی نسلوں کو اس عزاداری کی حقیقت سے آشنا کر سکیں. یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم عزاداری کو سمجھیں اور عزاداری سے متعلق قرآن اور اہل بیت سے سبق حاصل کریں، پھر عزاداری کو بامقصد طریقے سے انجام دیں. جب ہم قرآن کریم کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو قرآن کریم نے مختلف مقامات پر عزاداری کی ہے. ذات پروردگار نے مختلف مواقع پہ عزاداری کی ہے. سب سے پہلا عزادار اور عزاداری کا درس دینے والا خود خدا متعال ہے. وہ ذات انسانوں کو سکھاتی ہے کہ ہمیں عزاداری کرنی چاہیے. اگرچہ ممکن ہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ عزاداری سنت ہے، سنت رسول خدا ہے، سنت اہل بیت اطہار ہے. نہیں، حقیقت میں یہ سنت الہی ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک سیرت ہے اور سنت الہیہ کو پیغمبر اکرم اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرتے ہیں، اور یہی وہ سنت الہیہ ہوتی ہے کہ جس کو آئمہ اطہار علیہ السلام بھی اپنی زندگی کا سرلوح کلام قرار دیتے ہیں. پیغمبر اور اہل بیت اس وقت تک کوئی کام کر نہیں سکتے ہیں مگر یہ کہ ذات پروردگار کی رضا اس میں شامل ہو. اس لیے کہ یہ تو گفتگو نہیں کرتے ہیں جب تک اللہ کی طرف سے حکم نازل نہ ہو جائے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کی آنکھوں میں کسی وجہ سے آنسو آئے اور بغیر رضا خدا کے آنسو آئے؟ وہ کسی کی عزا منائے لیکن اس میں رضا خدا شامل حال نہ ہو. یہ ان کی اپنی خواہشات کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ عزاداری معصومین حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالی کی سیرت پہ عمل کرنا ہے، سنت پروردگار پہ عمل کرنا ہے. اگر ہم قرآن کریم کی طرف نگاہ کریں تو قرآن کریم نے بہت سی یادوں کو منانے کا حکم دیا ہے، بہت سے تذکرے کرنے کا حکم دیا ہے، اور تذکرہ کرنے کا صرف ہمیں حکم نہیں دیا ہے بلکہ خلاق کائنات نے یہ تذکرہ کرنے کا پیغمبر گرامی اسلام کو حکم دیا ہے. سورہ مبارکہ مریم کی ایک آیہ کریمہ آپ حضرات خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. خلاق کائنات ارشاد فرما رہا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے پیغمبر آپ یاد کریں قرآن کریم میں ابراہیم کو. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ ابراہیم کی صفت یہ ہے، ابراہیم ایک سچے نبی ہے. پہلے صدیق کہا ہے پھر نبیہ کہا ہے. ذات پروردگار نے ارشاد فرمایا اِنَّهُ كَانَ نَبِيًّا صِدِّيقًا، کہ وہ نبی تھے اور نبی کے ہونے کے ساتھ ساتھ صدیق تھے. بلکہ پروردگار کہہ رہا ہے اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم صدیق تھے پھر نبی تھے. یعنی حقیقت میں نبوت کے لیے صداقت کی ضرورت ہے. سچائی نبوت کی شرائط میں سے ہے، نہ یہ کہ نبوت سچائی کی شرائط میں سے ہو. ہر نبی کے لیے صدیق ہونا ضروری ہے، حضرت ابراہیم صدیق تھے. تو خلاق کائنات حقیقت پیغمبر سے کہہ رہی ہے آپ یاد منائیں، آپ ذکر کیا کریں. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، کتاب میں یاد کرو ابراہیم کو. اب ابراہیم کو کس کس مواقع پہ یاد کریں، کون سے مواقع ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کریں. ابراہیم کی زندگی کے بہت پہلو ہیں. کبھی ابراہیم امتحانوں سے گزریں تو ان کے امتحان کو یاد کرو. کبھی ابراہیم قربانی کے لیے نکلیں تو ان کی قربانی کو یاد کرو. کبھی ابراہیم چھری چلائیں تو اے ابراہیم کی سنت پہ عمل کرنے والوں، اے ختمی مرتبت آپ پہ یہ واجب ہے کہ آپ بھی چھری اٹھائیں، اس سنت کو ادا کریں. ابراہیم اگر مزدلفہ پہ جائیں تو تم بھی مزدلفہ پہ جاؤ. اگر ابراہیم کبھی کنکریاں اٹھا کر شیطانوں کو مارنے لگیں تو اے دنیا میں آنے والی نسلوں، ہمیشہ سنت ابراہیمی پہ عمل کرو. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم کو کتاب میں یاد کرو. یعنی ابراہیم کے زندگی کے مختلف پہلوؤں کو یاد کرنے کے متعلق پروردگار حکم دے رہا ہے. اگر پروردگار حکم دیتا ہے پیغمبر کو تو پیغمبر پہ واجب ہے کہ زندگی کے مختلف اوقات میں ابراہیم کو یاد کریں. اور یہ صرف حکم پیغمبر کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا میں آنے والی نسلوں کے لیے واجب ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف زندگی کے پہلوؤں کو یاد کریں. اور مختلف پہلوؤں کو قرآن کریم نے قصوں کی شکل میں قرآن میں بیان کیا ہے. لہذا کہا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، تم کتاب میں ابراہیم کو تلاش کرو. دیکھو ہم نے کہیں پہ ابراہیم کے قصے کو جب نقل کرنا چاہا تو ہم نے ابراہیم کی خواب کو بھی بیان کیا ہے. ابراہیم رات کے لمحات میں جب سو رہے ہوتے تھے تو ہم نے ان کی خواب کو قرآن کریم میں بیان کیا ہے. انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے. یعنی ذات پروردگار جب کتاب میں ابراہیم کو یاد کرنا چاہتی ہے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مقام ہے کہ جس مقام پہ فائز ہونے کے بعد ان کی خواب بھی ذات پروردگار کو پسند آتی ہے. اس لیے کہ یہ وہ ذات ہے کہ جس نے اپنی خواب کو بھی تعبیر کر کے دکھایا، خواب کو بھی سچ کر کے دکھایا. یعنی اگر خواب میں بھی حکم خدا آ جائے تو ابراہیم ذات پروردگار کے سامنے کچھ اس طرح سے تسلیم ہے کہ خواب میں آنے والے حکم پہ بھی عمل کرنا ضروری سمجھا ہے. انہ کان صدیقا نبیا، یعنی اگر ان کی صداقت کی دلیل چاہتے ہو تو ان کی زندگی کے مختلف حالات کو پڑھ کر دیکھو تو تمہیں پتا چلے گا کہ ابراہیم ہر مرحلے پہ سچے تھے. کسی ایک لمحے میں بھی ابراہیم کی زندگی میں تم سچائی کے علاوہ کچھ نہیں پاؤ گے. صلوات پڑھ لیں آپ حضرات. بس معلوم ہوتا ہے ذکر کرنے کا ذات پروردگار نے حکم دیا ہے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، تم کتاب میں مریم کو یاد کرو. مریم کی زندگی کے حالات کو کہ جو ایک خاتون ہے، ایک پیغمبر کی ماں ہے، لیکن جب ذات پروردگار نے اس پیغمبر کی ماں کو قرآن میں ذکر کیا ہے، اس کے حالات کو بیان کرنا چاہا ہے تو کچھ اس طرح سے بیان کیا کہ فرشتے آئے اس ماں کے پاس. اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اے مریم، فرشتہ آ کے گفتگو کر رہا ہے کہ اے مریم، اللہ نے تجھے چن لیا ہے، اللہ نے تجھے پاک و پاکیزہ کر دیا ہے، اور اللہ نے تجھے پوری کائنات کی عورتوں پہ منتخب کر لیا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ مریم کا یاد کرنا، مریم کے مختلف حالات کو دیکھنا، مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مختلف حالات ہیں. ان میں سے ایک وہ زمانہ ہے کہ جب مریم اپنے بیٹے عیسیٰ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک صحرا میں پیدا کرتی ہیں، اور ولادت کے بعد پھر دوبارہ اپنی قوم کی طرف رخ کرتی ہیں. حضرت مریم کی زندگی کے بہت مصائب ہیں، بہت بڑی بڑی مصیبتیں کہ جن کو اگر ایک انسان یاد کرے، سبق آموز مصیبتیں ہیں. بچپن کی مصیبتوں کو دیکھیں، جوانی کی مصیبتوں کو دیکھیں، حمل کے زمانے کی مصیبتوں کو دیکھیں. ایک خاتون کہ جو اس زمانے کی پاک و پاکیزہ خاتون، اس زمانے کی منتخب خاتون، اس زمانے کی برگزیدہ خاتون حاملہ ہو جاتی ہے مشیت پروردگار سے، لیکن کسی کو بتانا نہیں چاہتی. اس کی عفت اور حیا کا مسئلہ ہے، اس کی عزت اور ناموس کا مسئلہ ہے، وہ نہیں چاہتی ہے کسی کے سامنے اظہار کرے. ذرا اس کے وہ 9 ماہ تصور کریں، کتنی مشقت سے گزرے ہوں گے، کس طرح سے اس برگزیدہ خاتون نے، پاک باز خاتون نے اپنی زندگی کے چند ایام کو گزارا ہے. لہذا قرآن کہہ رہا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، تم کتاب میں مریم کو یاد کیا کرو. معلوم ہوتا ہے کہ یاد کرنا، ان کی یاد کو تازہ کرنا، ان کو ہمیشہ اپنی زندگی میں یاد رکھنا، ان کے مختلف حالات پہ غور کرنا، یہ مشیت پروردگار ہے. اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ جتنی بھی ہستیاں اس کی طرف سے برگزیدہ ہیں، ان کی یاد کو تازہ رکھا جائے. لہذا حضرت مریم کو وہ مقام دے دیا کہ قرآن کے مختلف مقامات پر آیات الہی نازل کی، پیغمبر کو یاد دلائی. جتنی آیات حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خود قرآن کریم میں موجود ہیں، شاید وہ بائبل، انجیل جس کو آج وہ کہتے ہیں، شاید اتنی وہاں پر موجود نہیں ہوں گی جتنا تذکرہ ذات پروردگار نے حضرت مریم کا اس کتاب میں کیا ہے. اور یہی تذکرہ اس کتاب کی حقانیت پہ دلیل ہے. یہ کتاب اپنے اصل اور اپنے منصب کے اعتبار سے ایک سچی کتاب ہے، اس لیے کہ اس کتاب نے اس میں تمیز نہیں رکھی ہے کہ یہ ہمارے پیغمبر کی ماں ہو یا دوسرے مذہب کے پیغمبر کی ماں ہو. حضرت عیسیٰ عیسائیوں کے نبی ہیں، لیکن یہ کتاب یہ کہنا چاہتی ہے ہمارے نزدیک عیسائیوں کا نبی یا یہودیوں کا نبی نہیں ہوتا ہے، ہمارے نزدیک ابراہیم اللہ کے نبی ہیں، ہمارے نزدیک عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، ہمارے نزدیک موسیٰ اللہ کے نبی ہیں. بس کوئی بھی نبی کسی قوم کا نبی نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر نبی اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوتا ہے. لہذا اس کتاب نے اپنی حقانیت کو ان قصص کے ذریعے ثابت کیا ہے. بس عزیزان گرامی، یاد کا منانا سنت پروردگار ہے، یہ سنت الہیہ ہے. اب آئیے، پروردگار عزاداری کیسے کرتا ہے؟ کیا خدا بھی نوحہ پڑھتا ہے؟ کیا پروردگار نے بھی اشعار لکھے ہیں؟ جی ہاں، ذات پروردگار نے بھی نوحے پڑھے ہیں، پروردگار نے بھی مرثیے پڑھے ہیں. آپ آئیے قرآن کریم کی آیات کو پڑھیں. ذات پروردگار اصحاب اخدود کے قصے کو بیان کرتا ہے. ارشاد رب العزت یہ ہوتا ہے قوتلا اصحاب الاخدود، اصحاب اخدود کو قتل کر دیا گیا. یہ ایک مصرے میں، ایک آیت میں ذات پروردگار نے اصحاب اخدود کا نوحہ پڑھا ہے، ان کو قتل کر دیا گیا. اصحاب اخدود یمن میں رہنے والے وہ مومنین کہ جو اس زمانے کے جابر حکمران کے ذریعے قتل کیے گئے. جتنے بھی لوگ اس زمانے میں اللہ کے دین پہ عقیدہ رکھتے تھے ان کو ایک پہاڑی کی گودال میں لے جا کے آگ میں پھینک دیا جاتا تھا. اور اصحاب اخدود کہ جو پہاڑیوں کے دامن میں چھپے ان کو گرفتار کیا گیا. گرفتار کرنے کے بعد ملک کے تمام لوگوں کو دعوت دی گئی اور کچھ اس طرح کی روش اختیار کی جاتی تھی کہ پہاڑی کے دامن پہ لوگ بیٹھتے تھے کہ جو ان لوگوں کو جو اللہ پہ عقیدہ رکھتے ہیں ان کو اپنے دین سے دستبردار کرنے کے لیے حکم دیا جاتا تھا, یا تو اپنے دین سے دستبردار ہو جاؤ یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا. اب آپ ذرا تصور کریں ایمان اصحاب اخدود کو کہ سامنے بھڑکتی ہوئی آگ نظر آ رہی ہو, اس حالت میں اگر جابر حکمران موجود ہو, تماشے کے لیے لوگ بھی موجود ہوں, اور اس کیفیت میں آ کر اللہ کا کلمہ پڑھنا, لا الہ الا اللہ پڑھنا بہت مشکل ہے. لہذا ذات پروردگار نے اصحاب اخدود کے قتل کو, ان کی مقتل کو ذکر کیا ہے, ان کی شہادت کا قصہ بیان کیا ہے. قتل اصحاب الاخدود, ان کو قتل کر دیا گیا, ان کو درجہ شہادت پہ فائز کر دیا گیا. یعنی جب ذات پروردگار کسی ایک قصے کو دیکھتی ہے کہ جس میں درد ہے, جس میں تکلیف ہے, جس میں مصیبت ہے, تو ذات پروردگار مصیبت زدہ ہوتی ہے, اس ذات کو بھی پریشانی ہوتی ہے, وہ ذات بھی عزادار بنتی ہے, وہ ذات بھی نوحہ پڑتی ہے. پھر آئیے قرآن کریم سورہ کفرت میں ارشاد فرماتا ہے وَبِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اس آیت کو مختلف مقامات پہ بیان کیا جاتا ہے, آپ حضرات اس آیت کو سنتے ہیں اور جانتے ہیں اس آیت کو, انہیں کس جرم میں قتل کیا گیا. یہ آیت حقیقت میں نوحہ پروردگار ہے, اللہ کا مرثیہ ہے, لیکن جانتے ہیں کن کے لیے؟ کیا مومنین کے لیے؟ کیا کسی برگزیدہ ہستی کے لیے ہے؟ نہیں عزیزان گرامی, یہ آیت حقیقت میں بیان کر رہی ہے قصہ جاہلیت کو. اسلام سے پہلے وہ رسوم کہ جو معاشرے میں پائی جاتی تھی, وہ جاہلی رسوم کہ جہاں پر لڑکیوں کو زندہ درکور کر دیا جاتا تھا. یہ لڑکیاں کون تھیں؟ یہ لڑکیاں مشرکین کی لڑکیاں تھیں, اس زمانے کے کفار کی لڑکیاں تھیں کہ جن کو اپنے بچپن میں جاہلانہ رسوم کے حامل لوگ کہ جو یہ تصور کرتے تھے کہ اگر گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو یہ ان کے لیے لکہ ننگ ہے, یہ ان کے لیے آر کا سبب ہے, اس سے وہ داغدار ہو جاتے تھے, پریشان ہو جاتے تھے. اور شاید یہ رسم آج بھی باقی رہ گئی متاسفانہ, آج اس زمانے میں بھی یہ جاہلانہ رسم ختم نہیں ہوئی ہے. آج بھی لڑکی کی پیدائش کو کوئی اچھا شگون نہیں سمجھا جاتا ہے, اور حتیٰ خود عورتیں ہی اسے اچھا نہیں سمجھتی. تعجب کی بات یہ ہے, مرد نہ سمجھے تو پھر بھی ایک بات ہے, لیکن خواتین ہی اپنی اس صنف نسواں سے نفرت کرتی ہیں. اس زمانے میں جیسا کہ تواریخ میں ملتا ہے, صنف نسواں اپنی طرف سے کوشش کرتی تھی کہ اپنے گھر میں پیدا ہونے والی بچی کا احترام کرے, لیکن مردوں میں یہ شکاوت پائی جاتی تھی کہ مرد نہیں چاہتے تھے کہ ان کے گھروں میں بیٹی پیدا ہو. لہذا بعض اوقات ماؤں کے ہاتھوں سے اٹھا کر وہ جا کے دفن کر دیتے تھے. یہاں تک ملتا ہے کہ بسا اوقات اگر والدہ نے کچھ مدت کے لیے اپنی بیٹی کو چھپا بھی لیا, مثلا ہمسائے کے پاس چھوڑ دیا, کسی اور کے پاس پلنے کے لیے چھوڑ دیا تاکہ کچھ جب بڑی ہو جائے گی تو شاید ابا حضور کے دل میں کچھ رحم پیدا ہو جائے. لیکن چونکہ شقی لوگ تھے، ان میں کفر پایا جاتا تھا، شرک پایا جاتا تھا، بچی کے بڑا ہونے کے بعد بھی ان کے دل میں ذرا برابر رحم پیدا نہیں ہوتا تھا، لہذا بچیاں چیختی چلاتی رہتی تھیں. ان کو اسی چیختی چلاتی کیفیت میں قبر بنا کے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. بسا اوقات ان کی آہیں نکل رہی ہوتی تھی، اپنے باپ کو پکار رہی ہوتی تھی، بابا آپ کیا کر رہے ہیں. واقعے کو بعض تواریخ نقل کیا ہے کہ ماں نے بیٹی کے پیدا ہونے کے فوراً بعد اپنی دائیہ سے کہا کہ اگر ہو سکے تو اسے اپنے گھر میں لے جاؤ. اس نے کہا کیوں؟ کہا کہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ میرا شوہر اسے زندہ درگور کر دے گا، مار دے گا، وہ بیٹی سے سخت نفرت کرتا ہے. تو دائیہ نے اٹھایا، اسے پرورش کرنے کے لیے اپنے گھر لے گئی. کچھ مدت کے لیے اس نے اسے چھپا دیا، پھر دوبارہ یہی بیٹی گھر لائی گئی. تو آہستہ آہستہ ماں نے باپ کو بتانا شروع کیا، ہمارے گھر میں کچھ عرصہ پہلے بیٹی پیدا ہوئی تھی. تو اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے آپ کے ڈر میں خوف سے بیٹی کو دائیہ کو دے دیا تھا، اب بچی بڑی بھی ہو گئی ہے، اب میں چاہتی ہوں کہ اسے گھر واپس لے آؤں. تو عزیزان گرامی، تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جو ہی اس نے یہ سنا اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، اپنی سیاہ دلی کا احساس کرنے لگا، اور اس نے فوراً اپنی بیٹی کو اٹھایا. بیٹی کو کہا بیٹی باہر کھیلنے کے لیے چلتے ہیں، چونکہ ذرا بڑی ہو گئی تھی، اب وہ خود شعور رکھتی ہے، اسے اپنی انگلی کے ساتھ لگا کر باہر صحرا میں لے گئے. پھر وہاں بیٹی کو ساتھ کھڑا کیا، قبر کھودنا شروع کی. قبر کھودتے ہوئے بیٹی بار بار پوچھ رہی تھی، بابا کیا کر رہے ہیں؟ کہا کچھ نہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں کھڑی رہیں. پھر اس نے جب قبر کھود لی تو بیٹی کے ساتھ کھیلتے ہوئے بیٹی کو کہا کہ ذرا نیچے جاؤ. تو جب بیٹی اس کے اندر گئی تو اس نے بیٹی پہ مٹی ڈالنا شروع کی. اس سنت جاہلیت کو دیکھتے ہوئے ذات پروردگار نے قرب و اضطراب کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ اس جملے کو، اس آیت کو نازل فرمایا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، انہیں کس جرم میں قتل کیا گیا، ان بچیوں کا کیا جرم تھا، یہ کوئی اپنی مرضی سے تو پیدا نہیں ہوئی تھی، رضا پروردگار سے پیدا ہوئی تھی، ان کا کوئی جرم نہیں تھا. خاتون ہونا بھی کوئی جرم نہیں، عورت ہونا کوئی جرم تھوڑا ہی ہے. صنف نسوان ذات پروردگار کی ایک بہترین مخلوق ہے. اس صنف نسوان سے نفرت کیوں ہے؟ اس کو سوال کی شکل میں بیان کیا ہے. معلوم ہوتا ہے ذات پروردگار ایک مصیبت کو کہ جو صنف جاہلیت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، ایک مصیبت کو کہ جو اگرچہ مشرکین کی بچیوں کے ساتھ، مظلومیت کے جو اس زمانے کے مشرکین کے بچوں کے ساتھ یہ مظلومیت ہے، لیکن اس مظلومیت کو بھی ذات پروردگار نے برداشت نہیں کیا ہے، اس کو بھی بیان کیا ہے قرآن کی آیت میں، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اور اس کو بھی جب بیان کیا ہے، علماء کرام نے اس پہ دقت فرمائی، فرماتے ہیں کہ بہت سی آیات جو پہلے نازل ہوئیں اس میں پہلے قسمیں کھائی ہیں. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. سورج جب ابھرتا ہے، چاند جب طلوع ہوتا ہے، یہ پہاڑ ان کی قسمیں کھائی ہیں ذات پروردگار نے. اپنی مخلوقات کی قسمیں اٹھانے کے بعد ذات پروردگار اس قضیے کو نقل کرتی ہے، اس نوحے کو نقل کرتی ہے، فرماتی ہے بے ای دم پہ قتلت، آخر انہیں کس جرم میں قتل کیا گیا؟ معلوم ہوتا ہے مظلوم چاہے دنیا کا کیسا بھی انسان کیوں نہ ہو، مظلومیت کہیں پہ بھی نہ پائی جاتی ہو، چاہے دنیا کی جس خطے میں پائی جاتی ہو، مظلوم کی حمایت کرنا مسلمان کا سب سے پہلا فریضہ ہے۔ اس لیے کہ یہ فقط سنت پیغمبر نہیں ہے، یہ سنت آئمہ نہیں ہے، یہ علماء کا کہنا نہیں ہے، بلکہ یہ خلاق الہی کی سنت ہے۔ اللہ کسی کی مظلومیت کو برداشت نہیں کرتا ہے، چاہے وہ مشرک کے گھر میں کیوں نہ ہو، کسی بھی مظلوم کی حمایت کا دم بھرتا ہے، چاہے وہ مشرک کے گھر میں کیوں نہ ہو۔ بس معلوم ہوتا ہے ظالم چاہے کوئی بھی ہو اس سے نفرت کا اظہار ضروری ہے، مظلوم چاہے کوئی بھی ہو اس کی حمایت واجب ہے۔ یہ دونوں آیات اس بات پہ دلیل ہے۔ بس معلوم ہوتا ہے عزیزان گرامی، آزاداری کو خلاق کائنات نے قرآن کریم میں خود کیا ہے، خود بیان کیا ہے، خود سنت آزاداری پہ عمل کیا ہے، خود مرثیے پڑھے ہیں، پھر آزاداری کے قصوں کو بیان کیا ہے، انبیاء کے قصوں کو بیان کیا ہے۔ اس سے بڑا قصہ قرآن کریم میں کیا ہو سکتا ہے کہ حضرت یعقوب جب اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے دے بیٹھتے ہیں تو قرآن کریم ایک ایک لمحے کو بیان کرتا ہے، لیکن ایک مقام پر آ کر قرآن کریم اس اوج مصیبت کو بیان کرتا ہے، مصیبت کی بلند ترین منزل کو حضرت یعقوب کی زندگی میں بیان کرتا ہے۔ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا گریا کیا، اتنے آنسو بہائے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، آنکھوں کی نورانیت جاتی رہی۔ معلوم ہوتا ہے حضرت یعقوب مصیبت زدہ ذات ہیں، عزادار ہیں، زندگی کا خاصا حصہ عزاداری میں گزارا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اسی عزاداری میں اپنی آنکھوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ البتہ حضرت یعقوب کا ان آنکھوں کی بینائی کا اپنے ہاتھوں سے دینا یہ ایک ارادی عمل نہیں ہے، فرق ہے اس میں کہ ایک عمل کو ارادتاً انجام دیا جائے یا یہ کہ خود بخود ایک بینائی اپنے ہاتھوں سے چلی جائے، یعنی انسان اتنا روئے کہ اس کی بینائی اس کے ہاتھوں سے چلی جائے، نہ یہ کہ روئے اس لیے کہ اس کی بینائی چلی جائے، ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ عمل کبھی ارادی ہوتا ہے، کبھی غیر ارادی ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب مصیبت اور عذاب میں اتنی دیر تک بیٹھتے ہیں کہ غیر ارادی طور پر ان کے ہاتھوں سے ان کی بینائی چلی جاتی ہے، اور قرآن کریم اس کو مرثیے کے طور پر بیان کرتا ہے، یہ مرثیہ ہے حضرت یعقوب کا۔ اب آئیے عزیزان گرامی، نزول اسلام کے بعد قبل از کربلا کیا ایسا واقعہ ملتا ہے ہمیں کہ جس میں عزاداری پائی جاتی ہو؟ تو عزیزو، ہر قدم قدم پہ پیغمبر کی زندگی میں عزاداری پائی جاتی ہے۔ پیغمبر ایک عزادار شخصیت ہے کہ جس نے زندگی عزاداری میں گزاری ہے، مختلف مواقع پہ عزاداری کی ہے۔ ایک وہ موقع جس میں ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزاداری کی، وہ تاریخ اسلام کی عظیم شخصیت کی شہادت پہ کہ جو حضرت کے چچا تھے، حضرت حمزہ۔ حضرت حمزہ کی شہادت پہ مختلف گھروں میں عزاداری ہو رہی تھی، لیکن ایک گھر میں کوئی عزادار موجود نہیں تھا، ایک گھر کو خالی پایا ہے. پیغمبر آتے ہیں اس گھر پہ، اس گھر کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ بھی کسی معمولی ہستی کا گھر نہیں تھا بلکہ اس زمانے کے سید الشہداء کا گھر تھا. حضرت حمزہ کو جو لقب اس زمانے میں ملا تھا وہ سید الشہداء ہے. ممکن ہے کوئی یہ سوال کرے، اور اس کا میں نے پہلے بھی جواب دیا تھا، کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ اگر حمزہ سید الشہداء تھے کہ جن کا لقب خود پیغمبر اکرم نے سید الشہداء رکھا تھا، تو آخر بعد میں تاریخ میں امام حسین کو کیوں سید الشہداء کہا گیا؟ کیا یہ سوال ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ درست سوال ہے، کامن سوال ہے. اس کا جواب اس طرح عرض کرتا ہوں عزیزان گرامی، کہ ذات پروردگار نے قرآن کریم میں ایک خاتون سے متعلق کہا ہے، یا مریم ان اللہ اصطفاک، اے مریم آپ کو خدا نے منتخب کر لیا ہے، واصطفاک علی نساء العالمین، آپ کو سیدۃ نساء العالمین بنا دیا ہے. پھر پیغمبر نے اپنے زمانے میں اپنی بیٹی سے کہا، یا فاطمہ تو انک سیدۃ نساء العالمین، اے میری بیٹی تو سیدۃ نساء العالمین. لیکن تجھ میں اور مریم میں فرق یہ ہے کہ مریم صرف اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، انک سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین. تو ایسی سیدۃ نساء العالمین ہے کہ گزشتہ جتنی بھی عورتیں گزری ہیں، آئندہ جتنی بھی آنے والی ہیں، سب کی تو سردار ہے. بس حضرت حمزہ بھی اپنے زمانے کی وہ ہستی کہ جس کو اس زمانے میں سید الشہداء کہا گیا. میں یہ کہتا ہوں اگر اسی حدیث کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حمزہ اس زمانے کے سید الشہداء ہیں، لیکن بعد میں آنے والی ہستی وہ سید الشہداء ہے جو سید الشہداء من الاولین والآخرین ہے، جو گزشتہ زمانے کے تمام لوگوں کی بھی سید الشہداء ہے، آئندہ آنے والوں کے لیے بھی سید الشہداء ہے، حتیٰ خود حضرت حمزہ سے بھی سید الشہداء ہے. اس لیے کہ ان کے متعلق پیغمبر کہتے ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. صلوات پڑھیں آپ حضرات. بس حضرت اس گھر کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، ایک آہ بھرتے ہیں حضرت، اور پیغمبر کہتے ہیں کاش میرے چچا کے گھر میں بھی کوئی گریا کرنے والا ہوتا. نہ معلوم کس درد کے ساتھ پیغمبر نے یہ جملہ کہا. حضرت کا یہ کہنا تھا کہ لوگوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے، سارے لوگ ایک گھر میں جمع ہو گئے، حضرت حمزہ کے گھر میں آ گئے. اس گھر میں آ کر پیغمبر کی تسلیت کے لیے اس گھر میں آ کر گریا ازاری شروع کی. معلوم ہوتا ہے خود پیغمبر آزاداری چاہتے تھے، خود پیغمبر یہ چاہتے تھے کہ مصیبت زدہ کے گھر میں تسلیت کے لیے لوگ جمع ہوں، گریا ازاری ہونی چاہیے. پھر جب پیغمبر کے گھر میں پیغمبر کا یہ نواسا کہ جس کی یاد میں آج ہم بیٹھے ہیں، جس کی یاد میں یہ عشرہ منانے کے لیے آئے ہیں، کہ جس کے متعلق پیغمبر گرامی اسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی یہ چاہتا ہو کہ اس دنیا میں اسے دیکھے کہ جو زمین پہ اہل آسمان والوں کے لیے سب سے زیادہ محبوب ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ حسین کو دیکھ لے. فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْحُسَيْنِ، اسے چاہیے وہ حسین کو دیکھ لے. اس کائنات میں اہل آسمان کے لیے ایک محبوب ترین ہستی کا نام حسین ہے. عزیزان گرامی، حسین وہ ہستی ہے کہ جو معشوق رسول ہیں، معشوق پروردگار ہیں، معشوق جبرائیل ہیں، معشوق آئمہ علیہ السلام ہیں. آپ کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اپنے گھر میں بیٹے کی پیدائش پہ خوش ہوتے ہیں، بیٹے کی پیدائش کو بشارت سمجھتے ہیں. لیکن آئیے، رسول خدا کے گھر میں جب یہ بیٹا نواسا پیدا ہوا تو پیغمبر نے اپنے ہاتھوں پہ لیا. کچھ عجیب عمل کیا ہے پیغمبر نے. کبھی پیغمبر اس بیٹے کے گلے پہ بوسہ دیتے ہیں، کبھی پیغمبر اس بیٹے کی آنکھوں پہ بوسہ دیتے ہیں، کبھی پیغمبر اپنی زبان کو اپنے بیٹے کے منہ میں رکھ دیتے ہیں اور اپنی زبان چسانا شروع کرتے ہیں. پھر پیغمبر نے اٹھایا، اٹھا کر حسین کے سینے پہ بوسہ دینا شروع کیا. عزاداروں، یہ دو وہ جگہیں کہ جن کے متعلق بعد میں کئی روایات میں کہا گیا کہ یہ دو جگہیں بوسہ گاہ رسول اللہ ہے. زندگی میں حسین کی دو جگہیں معروف تھیں بوسہ گاہ رسول اللہ. ایک وہ حلق تھا کہ جو سید الشہداء کا حلق کہ جس کے پیغمبر ہمیشہ بوسے دیا کرتے تھے. ایک دفعہ نہیں، جب امام حسین کی ولادت ہوئی ہے مختلف جگہوں پہ حسین کو اٹھا اٹھا کر حسین کی گردن پہ بوسہ دیتے تھے، حلق پہ بوسہ دیتے تھے، پھر بوسہ دیتے دیتے حضرت سینے پہ آتے تھے، سینے پہ حضرت اپنے سر کو رکھ دیتے تھے اور بہت دیر تک رسول خدا اس سینے پہ سر رکھ کے بوسے دیا کرتے تھے. بتاؤں کہاں پہ اس کی گواہی کو عرض کرتا ہوں عزاداروں، کہ جب میرے مولا حسین مدینے سے نکلنا چاہ رہے تھے، جب تیاری مکمل ہو گئی عزاداروں، تو حضرت اپنے گھر میں ایک ایک کو رخصت کر رہے تھے. اتنے میں حضرت نے اپنے نانا کی نشانی ام سلمہ کو بلایا. ام سلمہ کو بلا کر کہا، نانی اماں، میں رخصت ہو رہا ہوں، میں کچھ امانتیں آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. حضرت نے بعض امامت کی امانتیں اپنی نانی اماں کے سپرد کی ہیں. پھر اس کے بعد حضرت نے ایک شیشی میں خاک ملا کر خاک شفا کو دیا ہے. کہا، میری نانی اماں اسے اپنے پاس محفوظ رکھ لیں. پھر بی بی نے ایک سوال کیا، میرے بیٹے حسین آپ کس طرف روانہ ہو رہے ہیں؟ تو میرے مولا نے کہا، میں عراق کی طرف جا رہا ہوں. تو بی بی نے کہا، بیٹے عراق کے متعلق تو میں نے آپ کے بابا سے کچھ عجیب خبریں سن رکھی ہے. میں نے سنا ہے عراق میں ایک وادی کا نام کربلا ہے. اے عزاداروں، میرے مولا حسین ایک مرتبہ اپنی نانی سے مخاطب ہو کر کہتے، نانی اماں، یہ نام پھر دوبارہ بتائیے، یہ کون سا نام ہے؟ بی بی نے کہا، اس وادی کا نام ہے کربلا. روایت میں ملتا ہے میرے مولا نے اسی نام کو آ کر وادی کربلا میں معلوم کیا تھا اس وادی کا نام کیا ہے. تو بتایا گیا اس وادی کا نام مختلف ہے. پھر میرے مولا نے کہا، میں چاہتا ہوں ایک وادی کا نام جان لوں کہ جس کا نام کربلا ہے. کہا، اس وادی کا نام کرب و بلا ہے. عزاداروں، جب یہ نانی اپنے اس نواسے سے ملاقات کر رہی تھی، تو پھر جب حضرت نے کہا میں ودا ہونا چاہتا ہوں، تو بی بی نے کہا، میرے بیٹے ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے بند کھولو، اپنے قمیض کے بٹن کھولو، میں تمہارے جسم پہ بوسہ دینا چاہتی ہوں. تو میرے مولا نے آگے بڑھ کے اپنے قمیض کے بند کھولے. جب بند کھولے تو ام سلمہ نے آگے بڑھ کے حضرت کے گلے پہ بوسہ دینا شروع کیا. حضرت کے گلے پہ بوسہ دیا تو میرے مولا نے پوچھ لیا کہ نانی اماں، آپ اس مقام پر کیوں بوسہ دے رہے ہیں؟
تو بی بی نے کہہ دیا یہ وہ جگہ ہے کہ جو بوسہ گاہ رسول اللہ تھی، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تیرے پیغمبر تجھے بچپن میں بوسہ دیا کرتے تھے۔ عزاداروں، پھر جب حضرت نکلنے لگے تو محمد حنفیہ آگے بڑھے، محمد حنفیہ اس وقت آگے بڑھے ہیں کہ جب حضرت اونٹوں پہ سوار ہو چکے تھے، رخصت ہونا چاہ رہے تھے، اس وقت حضرت آگے آئے، آ کر کہا بھیا میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت پھر دوبارہ اپنے اونٹ سے نیچے اترے، اتر کر محمد حنفیہ سے گفتگو کرنا شروع کی، محمد حنفیہ کو وصیت کی ہے۔ وصیت کرنے کے بعد جب حضرت نے وداع کرنا چاہی تو عزادار و روایت میں ملتا ہے پھر محمد حنفیہ نے کہا کہ میرے مولا اگر اپنی قمیض کے بند کھول لیں میں بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ محمد حنفیہ بھی آگے بڑھے، آگے بڑھ کر حضرت کے سینے پہ بوسہ دینے شروع کیے۔ تو پھر کبھی میرے مولا نے پوچھا ہوگا محمد حنفیہ اس مقام پر کیوں بوسہ دے رہے ہو، تو میرے مولا نے کہہ دیا یہ بوسہ گاہ رسول اللہ ہے۔ اے آج حسین مدینے سے جب نکل رہے تھے عزاداروں، یہ بوسہ گاہ رسول اللہ، یہ رسول کے ہاتھوں میں پروان چڑھنے والے حسین مدینہ کو رخصت کر رہے ہیں۔ کچھ اس عالم میں مدینہ سے رخصت کر رہے ہیں عزاداروں۔ جب ایک مرتبہ اپنے نانا کے روزے پہ آئے نا، اپنے نانا کے روزے پہ آنے کے بعد حسین اپنے نانا کے روزے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، رات کا عالم ہے، اندھیری رات ہے، حضرت اپنے نانا کے روزے کے قریب بیٹھتے ہیں عزاداروں، آ کر بیٹھ کر اپنے نانا کی زیارت پڑھنا شروع کی۔ میرے مولا نے کیا کہا ہوگا، کہا السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ، اے میرا آخری سلام ہو، اے میرے ماں نانا، اے رسول اللہ میں مدینہ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ پھر میرے مولا نے گفتگو کرنا شروع کی۔ یقیناً آپ جانتے ہیں نازاداروں، جب کسی بھی امام یا معصوم کی بارگاہ میں جایا جائے، جب پیغمبر کی بارگاہ میں جایا جائے تو ان سے گفتگو کی جاتی ہے، کسی مردہ کی بارگاہ میں تھوڑے جاتے ہیں۔ میرے مولا بھی اپنے نانا سے گفتگو کر رہے تھے، اب میں کیا جانتا ہوں، وہ جو گود رسول خدا میں پروان چڑھے تھے، جو دوش رسول خدا میں مدینے کی گلیوں میں پھرتے رہے، اب اپنے نانا سے کیا گفتگو کر رہے تھے۔ لیکن عزاداروں، اپنے نانا سے گفتگو کرتے کرتے روایت میں ملتا ہے تھوڑی دیر کے لیے حضرت کی آنکھ لگ گئی، حضرت تھوڑی دیر کے لیے سو گئے، ابھی جب اونگ آئی تو تھوڑی دیر کے لیے پھر بیدار ہوئے، حضرت کی آنکھیں کھلنا تھی، ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو تھے، آ کر جلدی سے اپنی بہن سے مخاطب ہو کر کہا بہن زینب میں نے ابھی اپنے نانا رسول خدا کو دیکھا ہے، رسول خدا نے روزے کے قریب اپنے روزے سے نکل کر مجھے اپنی گود میں لے لیا ہے۔ کہا میرے بیٹے حسین آ میرے قریب آ جا، مجھے شفقت کرنا شروع کی۔ کہا اے میرے بیٹے حسین بہت دیر ہو گئی، اب جدائی کا زمانہ گزر چکا، اے میرے بیٹے حسین میں تیری انتظار میں بیٹھا ہوں، میں جنت میں تیری انتظار کر رہا ہوں، میں حوض کوثر میں تیری انتظار کر رہا ہوں، آ جا حسین تو پھر میری گود میں آ جا۔ عزاداروں، میرے مولا اپنے نانا کے روزے سے اٹھتے ہیں، پھر اپنے نانا کے روزے سے اٹھنے کے بعد جلدی سے چلتے ہیں ایک قبر کی طرف۔ جانتے ہیں کون سی قبر تھی عزاداروں؟ ایک وہ قبر کے جس سے رخصت کرنا ہر بیٹے کے لیے مشکل ہوتا ہے، اگرچہ نانا کو رویدا کرنا آسان ہوگا لیکن وہ جس نے چکیاں پیس کر پالا تھا اس ماں کی قبر پہ پہنچتے ہیں۔ جانتے ہیں بیٹے کا ماں کے ساتھ تعلق کچھ عجیب تعلق ہوتا ہے، جب بیٹی کی قبر سے کبھی بیٹا ماں کی قبر سے رخصت ہونا چاہتا ہے نا، تو ماں کی قبر پہ جانے کے بعد ایک عجیب سکون کا احساس کرتا ہے، پھر دوبارہ وہ گود یاد آ جاتی ہے۔ اے حضرت دوڑ کر آئے، آ کر اپنی ماں کی قبر پہ کہتے ہیں السلام علیکم یا اماں، السلام علیکم یا عبد رسول اللہ تیرا بیٹا کربلا جا رہا ہے پھر واپس نہیں آئے گا, مجھے تیری قبر کی زیارت پھر سے نصیب نہیں ہوگی, اے مجھے دنیا والوں نے مجبور کر دیا, آج میں حسین مدینے سے رخصت ہو رہا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین.
یا حسین.